الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قرآن کریم کے علوم لا تعد لا تحصى ہے، بہت زیادہ ہے، اللہ کی شان بلند ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اس کا کلام ہے. ان علوم سے قرآن میں سروکار ہے. بنیادی طور پر قرآن کی آیت میں دو طرح تقسیم فرمائی ہے، ایک کو محکمات کہا ہے، دوسرے کو متشابہات کہا ہے. محکم واضح المعنی اور متشابہ مبہم المعنی. جو احکام ہیں، حلال و حرام کی تفصیلات ہیں، عقائد ہیں، ترغیبات ہے، ترہیبات ہے، عوامر و نواہی ہے، یہ سب محکمات کے قبیل میں سے ہیں. اور متشابہات اسرار و حکم کے قبیل میں سے ہیں. تفصیل ہم مقطعات کے ذیل میں کریں گے. قرآن کریم کی تفسیر بھی کئی طرح ہے. ایک وہ جو رب العزت نے خود فرمائی اور اسی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ یہ جو پیچیدہ بات لے کے آتے ہیں، ہم برحق طریقے سے آپ کو اس کی تفسیر کر دیں. وہ کل کبریت الاحمر ہے. ایسے کم مواطن ہیں جن میں خود تفسیر قرآن میں موجود ہے، لیکن بہرحال یہ ایک امر مسلم ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو دوسری جگہ آیا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. اس آیت کو واضح فرمایا. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر سے کون مراد؟ فاذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به. ان کے پاس امن، فتح یا شکست کی بات آتی ہے، فوراً پھیلا دیتا. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ. اگر پیغمبر سے یا اولوال الامر سے معلوم کر لیتے تو بہتر تھا. اولوال الامر کی تفسیر میں علم، اور وہ بھی استنباط کے درجے میں، استخراج کے درجے میں، اجتہاد کے درجے میں بیان فرمایا کہ ہر عالم اولو الامر نہیں، جن کے ملکات موہوبہ ہو. لعلمہ الذین یستنبطون. ان الانسان خلق حلوا، انسان حلو ہے اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع. تکلیف آتی ہے تو چلاتا ہے اور آرام راحت پہنچتی ہے تو بالکل ناشکرہ ہو جاتا ہے, سب کچھ بھول بیٹھتا ہے. تو حلو ایک مشکل لفظ تھا, پیچیدہ لفظ تھا, اس کی تفسیر خود فرمائی. قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہوئی اتم الصیام الى الليل حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. سفید داغا اور سیاہ داغے میں فرق ہونے لگے تو صحابہ میں سے بعض نے باقاعدہ سیاہ اور سفید داغے لیے, بخاری میں آپ بہت حیران بھی ہو گئے, آپ نے کہا انک العزیز القفا, آپ اس کو سمجھے ہی نہیں. اس سے مراد تو سواد اللیل ہے اور بیاض النہار ہے, وقت فجر کی لکیر مراد ہے اور رات کا اندھیرا وہ اس کی لکیر مراد ہے. قرآن مجید کی یہ تفسیر سب سے اعلیٰ و عرفا ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہو. البتہ کم مواقع ایسے ہیں, تاہم ابن جریر نے مجمع البیان میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ تفسیر الآیت بالآیۃ اس کو پہلا درجہ دیا جائے. اس لیے ان کی تفاسیر بہت محکم بشان واقع ہوئی. کبھی تفسیر پیغمبر خود فرماتے ہیں, آپ کا مقام ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ, قرآن شریف اور سنت کی تعلیم دینا, آپ بڑے معلم ہیں, اسی طرح بڑے مفسر ہیں, آپ نے اقوال سے بھی افعال سے بھی قرآن کی پیچیدگیاں دور فرمائی. قرآن کریم میں سورۃ انشقاق کے اندر ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, کہ جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ سے ملے ان کا حساب آسان ہوگا. تو ام المومنین نے کہا, بخاری کتاب التفسیر میں ہے, کہ ایک حساب آسان ہوگا اور ایک مشکل ہوگا. آپ نے کہا ماں یا عائشہ یہ کیا کہہ رہی, حساب نہیں ہوگا. ومن ہو سیوا اس سیوا, جس کے ساتھ حساب کتاب ہوا پٹ جائے گا, جواب کون دے سکتا ہے. بی بی نے آیت پڑھی, آپ نے کہا ذالک ہوا العارض, یہ مختصر پڑتال ہے, پوچھ گچھ ہو گئی تو کوئی نہیں بچ سکتا. آیت کا جو ظاہر تھا پیغمبر نے اسے منظور نہیں فرمایا, اور اس کے علاوہ ایک اور تفسیر اس کا اصل مصداق بنایا ہے, اور پیغمبر اس مقام اور مرتبت کی ہستی ہے کہ وہ اصل منشاء الہی کو جانتے ہیں کہ اللہ کا اس سے مراد کیا ہے. ایک اور آیت میں آیا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ, کہ لوگ تب بچیں گے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کا شائبہ بھی نہ ہو. تو صحابہ نے کہا ایونا لم یظلم, ایسا کون ہوگا, تھوڑا بہت ظلم تو ہوتا ہی رہتا ہے. کیونکہ لغت میں ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو نامناسب جگہ رکھنا. جیسے لوگ ٹوپی جیب میں ڈال لیتے, ٹوپی تو سر کے لیے, جیب کے لیے تو نہیں. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی جوتے سر پہ باندھ دے. پوچھا کہ یہ جوتے سر پہ کیا پھٹ جائیں گے, سخت زمین ہے, پہاڑی ہے, وہ یہ تو تیرے پیروں کی حفاظت کے لیے ہے. ابن المنظور افریقی نے لسان میں لکھا ہے کہ ظلم کا مبدا وضع الشیء فی غیر محلہ ہے ثم یطلق علی معازم المواطن, ہے پھر اس کی جگہ بڑھتی رہتی ہے. اخذ الشیء عن احد بغیر اذنہ ظلم ہے, کسی کی حد تلفی ظلم ہے. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بالله, جب صحابہ نے یہ پریشانی ذکر کی تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم نے لقمان کی نصیحت بیٹے کو نہیں سنی ہے, ان الشرك لظلم عظیم, یا مراد شرک ہے, آپ ظلم نہیں. اصل بات یہ تھی کہ بظلم میں جو تنوین ہے یہ تحقیر اور تقلیل کے لیے اگر ہے تو بظلم ما کوئی سا بھی ظلم وہ ایمان کے ساتھ نہیں جمع ہوگا, اور اگر بظلم میں تنوین تعظیم اور تفخیم کے لیے ہے تو پھر اس کا فرد اعظم مراد ہو اور وہ شرک ہے. ان شرک لظلم عظیم. یہ بہت زیادہ ہے. قرآن کریم میں ہے والفجر, وقت فجر کی قسم. فجر کہاں سے شروع ہے اور کب ختم ہے؟ فجر میں کس طرح اذانیں اور کس طرح جماعتیں, کتنی رکعتیں اور رکعتیں کیسی پڑھنی ہے, یہ سب پیغمبر کی تفسیر ہے, پیغمبر کی تفسیر ہے, تشریح ہے, تبیین ہے. یہ بھی پیغمبر کی تعلیم ہے کہ اس وقت سوائے دو سنتوں کے کوئی نفل نہیں ہے. امام مالک سے متونہ میں منقول ہے کہ سلف کسی کو دیکھتے کہ فجر کے وقت نفل پڑھتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتا کہ کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جن جن موقع پہ کہا یہ کام نہ کرو, آپ کر رہے ہیں بیت الخلاء میں خدا کا ذکر نہ کرو, کر رہے ہیں, اے مجنون ہو جائے گا. نماز میں بات چیت نہ کرو, ایک شخص کر رہا ہے, محروم ہو جائے. لا الہ الا اللہ. اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکاتیں دو. اب قیام الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ فریضتان عظیمتان علی المکلفین, اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خدا کی طرف سے عظیم فرائض ہے, لیکن تفصیل قرآن میں کہیں نہیں ہے. نہ اونٹوں کی زکات کی تفصیل ہے, نہ سونے کی ہے نہ چاندی کی ہے نہ فصل کی ہے. یہ تمام تفصیلات صلات کی ہو یا زکات کی ہو، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدر منصب ہے. اب احادیث کی ضرورت پیش آ رہی ہے، آپ کی زندگی کی ضرورت پیش آ رہی ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کی ضرورت پیش آ رہی ہے. شاید کوئی آیت ایسی ہو کہ جس کی تشریح اور توضیح آپ نے نہ فرمائی ہو. غالب گمان یہ ہے کہ ایسے موقع پہ ہماری خبر، ہماری اطلاع وہ نہ کر سکے، ورنہ آپ کے مشکات نبوت سے اس کی تشریح صادر ہے. یا رب صلی وسلم علیہ، بڑے بڑے صحابہ حیران رہ جاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی کی توسیع کر رہے تھے اور روم سے ساگوان کی قیمتی لکڑی منگوائی اور قسم قسم کے بہترین ساز و سامان منگوایا، تو صحابہ نے کہا رہنے دو، پیغمبر کے بنائی ہوئی چیزیں. آپ نے کہا جگہ تنگ ہو گئی ہے، لوگ بڑھ گئے، اور جب زیادہ اصرار ہوا تو آپ نے کہا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ کما قال. ایک عمومی روایت سے استدلال فرمایا. عبد الرحمن ابن عوف موجود نہیں تھے، بخاری میں ہے، سفر پر تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا اس مسجد کے لیے آپ نے کہا ہے کہ میری یہ مسجد اگر صنعاء پہنچ گئی تب بھی میری مسجد ہو. حضرت عثمان خوش ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف سے کہا اگر آپ اس وقت موجود ہوتے جب یہ اعتراضات کرتے لوزن تو کبھی صاحب، میں ایک طرف تجھے بٹھاتا دوسری طرف سونا ڈال لیتا. کیا زبردست روایت ہے آپ کے پاس. پھر اور سینکڑوں لوگ مل گئے، لیکن اول عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ کیا کہ آپ نے کہا یہ میری مسجد اگر صنعاء کو بھی پھول گئی نا یہ میری ہوگی، تو آپ رضامند ہیں نا کہ یہ مسجد زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تمام کے تمام بواطن و اسرار، حکم اور وہ احکام جو قرآن سے اور زندگی سے وابستہ ہے، احادیث مبارکہ میں تشریح فرمائی ہے. جن مفسرین نے اس کا اہتمام فرمایا کہ وہ تفسیر الآیت بالحدیث کر لے، ان کی تفاسیر بہت طویل ہو گئی. بہت زبردست تفاسیر ہے. ابن جریر اور ابن کثیر نے بھی یہ بھی ڈالا ہے، لیکن عبید اللہ ابن نقیب نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی تھی 500 جلدوں میں، اور امام غزالی نے جواہر و درر کے نام سے لکھی تھی، اس کی 500 جلدیں مل گئی ہے مشہد کے اندر قلمی. بالکل کوئی چیز ضائع نہیں ہے، کہیں نہ کہیں زمین اس کو باہر کر دے. بعض علماء دین نے پھر اس سے تاریخ بھی لکھ دیا، جغرافیہ بھی لکھا، حساب بھی لکھا، بلدان بھی لکھے. تو ابن شاہین نے 1000 اجزاء میں صرف 18 پاروں کے لیے. ابن شاہین محدث بھی ہے, مسند و شاہین مشہور ہے, ہمارے یہاں موجود ہے. آج کل 400 جلدیں اس کی چھپ گئی ہے, کبھی کبھی دبئی کے مارکیٹ میں آ جاتی ہے. ہم نے بھی بکنگ کی ہے, 1,72,000 روپے آج سے 5 سال پہلے دیے ہیں, اور 14 پاروں تک ہے, 4 پارے رہ رہے ہیں, کل 18 پارے ہیں. عمر اتنی ہوتی نہیں ہے جتنے علماء کے عزائم ہیں, وہ بہت زیادہ بلند ہیں. سنا ہے کہ 1500 جلدوں میں بھی تفاسیر قرآن ہے. ابن ندیم نے الفہرست میں اس کا ذکر کیا ہے, اور تاج التراجم میں قتل و بغل ہے. کیا لوگ تھے, کیا ہمم تھے, کیا عزائم تھے, کیا قلم تھا, کیا اطلاع تھی. سبحان اللہ. ان العلماء ورثة الانبیاء. جب وراثت کے اظہار پر آئے تو امت کو حیران کر دیا. محی الدین ابن العربی شیخ الطائفہ, انہوں نے المختزن 40 جلدوں میں لکھی. امام رازی خطیب الرائی تفسیر کبیر جو لکھ چکے تھے 80,000 صفحات میں. علماء جھولی بچانے آئے کہ بھئی کون پڑھے گا, خدا کا خوف کرو. تو اس کو مختصر کیا, 3 دفعہ اختصار کرنے کے بعد یہ موجودہ تفسیر سامنے آئی. کسی بے انصاف نے کہا ہے کہ فیہ کل شیء الا التفسیر. شاہ سے فرماتے ہیں کسی ایسے شخص نے کہا ہے جو درایت سے محروم تھا, صرف روایت کا غلبہ تھا اس میں. کیونکہ فخر رازی تو درایت کا امام ہے, نظیر نہیں ہے اس شخص کی امت میں. اقبال نے اس لیے کہا, تیرے زمین پر اگر نہیں نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. آپ سمجھنا نہیں چاہتے, آپ امام رازی اور جار اللہ زمخشری صاحب کشاف کی حیعت کیا سمجھیں. اقبال کو بھی پتہ تھا کہ یہ قرآن کے بڑے شناور لوگ ماہرین ہیں. تیرے زمین پر اگر نہیں نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. احکام سے متعلق جو احادیث مبارکہ ہے, جیسے صوم کی تفصیلات کتاب الصوم, ان پر مشتمل احادیث, پھر اس کی قسمیں, کون کون سے روزے رکھنے ہیں اور کون سے روزے منہیان ہوئے, الگ تحقیق شوال کے 6 روزے منہیان ہو, امام مالک اور ابو حنیفہ سے انکار مروی ہے. اور یہ اس حدیث کو مکذوب کہتے تھے جو 6 شوال کے فضل پر ہے. اس اختلاف کی وجہ سے بخاری نے بھی نقل نہیں کیا, وہ بچ گئے اس سے. بعض کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ابو حنیفہ اور مالک کا اتباع کیا, یہ بھی بخاری کی جلالت شان ہے. اتنے بڑے حافظ ہونے کے ساتھ علماء کو خوب مانتے ہیں. دوسرا امام شافعی احمد وغیرہ مسلم ترمذی وہ لائے ہیں. مسائل اختلافیہ میں سینہ وسیع رکھا کرو, خوف زدہ مت ہو. خوف زدہ آدمی کو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے, خوف زدہ لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ وسیع الصدر کا کام ہے. اسی سے مسائل اجتہاد پیدا ہو گئے اور مجتہدین کے آراء میں تفاوت آ گیا. طلبہ غور سے باتوں کو سمجھا کرے. خلیفہ منصور اور امام مالک ایک استاذ کے شاگرد ہیں. درس کے دوران منصور آگے تھا, مالک دوسری صف تھا. منصور کان احفظ من مالک, قدرت کو منظور تھا کہ مالک مدینہ منورہ کا امام الحدیث, امام دار الحجرہ بن گیا اور خلیفہ منصور کو خلافت ملی بنو عباس کی. کبھی کبھی منصور عدالت اپنے دربار میں روتا تھا آنسو سے جب لوگ کہتے تھے میں نے مالک سے معطا پڑی, میں نے مالک سے, تو منصور کے تھر تھر آنسو آتے, کہتے ہیں مالک میرے باپ تھے, استاد مجھے آواز دیتے تھے. افسوس کے خلافت نے کام سے نکال دی. ایک موقع پر خلیفہ منصور نے امام مالک کو کہا اجازت ہو تو سب کو کہوں کہ معطا پڑے. امام مالک نے کہا ایسا نہیں کرے. لوجہین, دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتشروا علی البلاد والاطراف وان کل بلد احادیث و آثار, صحابہ شہروں میں پھیل گئے, مختلف شہروں میں احادیث ہیں. سب کو صرف مدینے کی روایتوں کی کیوں پابند کر رہا ہے؟ اور دوسری وجہ حیران کن بیان کی کہ اصحاب جو ابو حنیفہ کے ہیں وہ اس کا رد کر دیں گے, کیونکہ ابو حنیفہ نے دنیا سے جانے سے پہلے ایک ایسی جماعت تیار کی تھی جو پوری دنیا کی امامت کے قابل. تو میری کتاب قرن اول سے اختلافی ہو جائے گی, لہذا میری کتاب کو سرکاری طور پر نہ نافذ کرو, رہنے دو. مالک نے منع کی. علماء کہتے ہیں مالک بڑے محتاط اور متقی تھے. مالک کے معطا کے شروع میں ابن عبد البر نے جو شرح لکھی ہے تمہید شرح معطا, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ان کے استاد حباد ابن ابی سلیمان اور ان کے استاد ابراہیم النخعی اور ان کے استاد اسود اور القمہ اور ان کے شیخ ہیں عبداللہ بن مسعود, اور وہ پیغمبر کے خاص خادم ہیں, صاحب السواک ہے, صاحب النعلین ہے, صاحب الوسادہ ہے. اور ابن مسعود کے متعلق صحابہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبر کا سارا علم اور صحابہ کا سارا علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ابن ام عبد ہے، عبداللہ ابن مسعود. صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کے گھر کا آدمی ہے، جیسے علی ہے اور حسن اور حسین ہے. حتی نزلت آیات الحجاب، یہاں تک کہ پردے کی آیات آئی اور ابن مسعود باہر رہ گیا، اندر آنا رک گیا، تب جا کے ہم سمجھے انہیں اتنے متلاصق من نبوت تھے کہ عدہ من اقرانی ہی و اصحابی بیتی ہی، آپ کے گھر کے افراد میں سے سمجھے جاتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں سورۃ مومن پڑھی اور کچھ گرانی پیش آئی، بعد والی آیتیں پہلے پڑھی اور پہلی والی آیتیں بعد میں پڑھی، ایسا سورت رکو فرمایا. نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا علی صفیکم ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے، کہ جی موجود ہوں، تیرے ہوتے ہوئے غلط پڑھا جا رہا ہے. میں کہا میرے سمجھے کہ منسوخ ہو گیا. آپ نے کہا لو نسخ علی اخبر تو گو، منسوخ ہو جاتا تو بتا دیتا، میں اپنے پاس تھوڑا رکھا. اتنا شدید اعتماد تھا آپ کو کہ ابن مسعود کے سامنے غلط قرآن نہیں پڑھا جا سکتا ہے، اور آپ نے کہا بھی خذ القرآن عن اربع، ان میں ابن مسعود کا نام بھی، عبداللہ ابن زبیر ہے، سالم مولا حذیفہ ہے، اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور اقدس میں حضرت ابن مسعود کو کہا کہیں آنا جانا ہو تو بتایا کرو، ضرورت بہت زیادہ تھی علم کی. اور کوفے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا، کوفہ میں ہر طرف سے لوگ آ رہے اسلام لا رہے اور مسائل کی تفصیل چاہیے، ایک آدمی دے دے جو سارے دین کا ماہر ہو. تو حضرت عمر نے کہتے ٹھنڈی آہ بری اور کہا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تم تو ابن مسعود مانگ رہے ہو، ان سے بڑا عالم اس امت میں نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں گا، مدینہ خالی ہو جائے گا اس کے علم سے. اور ان کی ضرورت اور احتیاج دیکھ کر کے آپ نے ان سے کہا کہ میں آپ کے علم کو زیادہ محتاج ہوں، وَلَأُوْسِرَنَّهُمْ عَلَىٰ نَفْسِي، لیکن ان کو اپنے اوپر ترجیح دینا چاہتا ہوں. یہ کچھ زیادہ ہی ضرورتیں بیان کر رہا ہے. اور ابن مسعود وہاں کوفہ بھیج دیے گئے، 1700 صحابہ ان کی وجہ سے وہاں آباد ہوئے. کہتے کوفہ آ کر کے کسی کو شبہ ہو جاتا تھا کہ یہ مکہ یا مدینہ ہے، ایسا علم کا رجحان تھا اور چرچا تھا. ہماری فقہ حنفی کو فقہ مسعودی بھی کہتے ہیں. میرے پاس ایک فتاوی بھی ہے کسی بزرگ کا لکھا ہوا، اس کا نام ہے الفتاوی المسعودی، اور نیچے مسائل سب حنفی فقہ کے. اس وجہ سے کہ بنیاد جو احادیث و آثار و روایات کی رکھی گئی ہے وہ عبداللہ ابن مسعود پر رکھی گئی ہے. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. تو تیسری قسم جو تفسیر کی ہے پھر وہ آثار و صحابہ اور فتاوی تابعین اقوال الاتباع بعد کی جو تفاسیر ہے جیسے البحر المحیط ہے السراج المنیر ہے خطیب شیربینی کی الجامع لاحکام القرآن ہے قرطبی کی ان میں صحابہ تابعین اتباع اور مجتہدین کے بھی آثار اور اقوال اور فتاوی ڈالے گئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف اور نحو کا بھی اہتمام کیا بہت زبردست اور حل لغات کا خیال رکھا علم المعانی بیان بدی کو بھی استعمال کیا کوئی علم چھوڑا ہی نہیں سب کا استعمال کیا ایسی تفاسیر میں روح المعانی بہت ہی آگے ہے کہتے ہیں ما من علم الا قد جمع فی ہر علم سے سروکار ہوتا ہے یہ بغداد کے وسیع الاطلاع عالم ہے شافی المسلک تھے ابتدا میں سلطان عبدالحمید خان اپنے ساتھ حج کرنے لے گیا اور وہ زمانہ تھا کہ حرمین شریفین ترکیہ کے پاس تھے اور وہاں احناف کے کتب متولات امہات دیکھی فتح النفع حنفی ہونے کا اعلان کیا چنانچہ جب وہ شافی المسلک تھے تو اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ شعر لکھتے ہیں اتانی ہواہ قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا فارغا فتمکن مجھے ان کی محبت اس وقت ملی کہ میں محبت جانتا نہیں تھا خالی دل تھا بس بیٹھ گئے تاش کبرازادہ کی کتاب الشقائق النعمانیہ دیکھتے رہے فتغلغلتو بشقائق النعمان بھر بھر کے میں نے اس میں سے پیا فاترنم واخول اب میں کہتا ہوں بہا حب ہا حب الاولا کان قبلا احناف کی محبت نے اور لوگوں کی محبت نے مٹا ڈالی بہا حب ہا حب الاولا کان قبلا وحلت بمحل لم يحلل به شيء اور ان کی محبت وہاں گئی جہاں کوئی اور چیز نہیں جا سکی صاحب ذوق ہے بہت زیادہ ادیب ہے شعر و سخن کا بھی امام ہے بہت بڑا موجودہ عالم میں علوم اور فنون کی حامل تفسیر بصیرت اور معرفت سے مالا مال تفسیر اگر یہ کہا جائے کہ اوروں سے مستغنی کرنے والی تفسیر وہ روح المعانی الحمدللہ کٹر حنفی راسخ اور عجیب بات ہے حضرت کا نام بھی مفتی محمود بغداد اصل نام مفتی محمود ہے اور القاب ہے ساتھ کیا زمانہ تھا کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا تھا کہ سورج اور چاند میرا دامن میں آئے. تو کسی کتاب میں تعبیر دیکھی کہ یہ شخص قرآن کی تفسیر لکھے گا. میں نے لکھنا شروع کر دیا. اس میں خاصی مدد الہی کی آتی رہی. ہاں تفسیر مکمل ہو گئی لیکن نام رکھنا مشکل سا ہو رہا تھا. کیا نام رکھنا؟ کہا علی رضا پاشا آیا جو اس وقت وزیر اعظم تھا سلطان عبدالحمید خان کا. علی رضا پاشا وہ آیا ملنے کے لیے اور اس نے کہا کیا حال ہے تفسیر قرآن کہاں تک پہنچی؟ میں نے کہا پوری ہو گئی. اچھا کیا نام رکھا؟ تو میں نے کہا نام رکھنا باقی ہے. کہا اس میں کیا کیا علم ڈالا ہے ذرا تفصیل کرو. میں نے جو جو اس میں کام کیا تھا اس کا خلاصہ بیان کیا. فَسَمَّاهُ عَلَى الْفَوْرِ وزیر اعظم نے فوراً نام رکھا. وَسُرْعَةُ ذَهْنِهِ تُغْنِيهِ عَنِ الْغَوْرِ اس کی ذہانت اور قابلیت اجازت ہی نہیں دیتی کہ زیادہ غور کرے. وَقَالَ سَمِّ تفسیر کا نام رکھو روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسبع المثانی فیا سبحان اللہ ویا حبذا ماذا اسماہ اللهم جعل الاسم مسمى. کیا نام رکھا میری تفسیر کا. بہت خوشی ظاہر کی. ہوتا یا اللہ اس تفسیر کو واقعی روح المعانی بنائے. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسبع المثانی. زمانے کے وزیر اعظم نے نام رکھا ہے. ہمارے بھی وزیر اعظم ہے. یار ارمان دینا میں پشم لکئی جو شم غلطا در کر لڑم نہ دے خر نہ دے کتا. وزیر اعظم سے مراد ایک فرد نہیں ہے. عموماً جن عہدوں پر لوگ آتے ہیں وہ عجیب ہوتے ہیں. وہ ایک وزیر گزرا ہے اس نے کہا قرآن مجید کے 40 پارے. اس بےہودہ انسان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ پارے کتنے ہوتے. عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو و ہمی شد سپاہی. توبہ. اس آسمان و زمین نے کیا قابل لوگ دیکھے. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا تھا. نصاب علم کا تھا دین کا تھا. اسی میں پورا ڈپلوما ڈگری کر کے آگے بڑھتے تھے. تو پھر ظاہر بات ہے علماء کے سر خیل ہوتے تھے. اورنگزیب عالمگیر نے خواجہ خرد کو لکھا تھا کہ اگر مناسب سمجھے تو میرے شہزادوں کو تعلیم دے دے. اورنگزیب نے لکھا. خواجہ خرد مجدد صاحب کے چھوٹے لڑکے خواجہ محمد معصوم صاحب ان کو خواجہ خرد کہتے ہیں. چھوٹے تھے نا بھائیوں. شیخ محمد سعید اور شیخ محمد صادق وہ بڑے. تو خواجہ محمد معصوم نے بادشاہ کو خط لکھا اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس وقت ہندوستان کے طول اور عرض میں بادشاہ سلامت جیسے بہترین پڑھانے والا نہیں ہے. یہ عجیب و غریب بات. وہ اپنے بیٹوں کا آپ پر حق زیادہ ہے یا میرے اوپر ہے کہ مجھے پابند کر رہے ہو خود پڑھاؤ. کیا علم تھا کیا استحضار تھا کہ خواجہ محمد معصوم لکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے طول اور عرض میں اورنگزیب سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے. 22,000 احادیث سندن بدن یاد دی. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ایک جگہ اورنگزیب عالمگیر پر تبصرہ کیا، اخیر میں لکھا بادشاہ کے فوائد اور مناقب اس سے زیادہ ہیں جو لکھے جاتے ہیں یا سنے جاتے ہیں. دیر 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 مخلے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ اپنے دوستوں کو کہا تھا کہ مجھے کبھی بھی جوس نہیں پلاؤ، جیسے آم کا جوس، مالٹے کا جوس، ہائے ہائے امرود کا جوس، بس پھل کھلایا کرو، جوس ووس نہیں پلاؤ، پانی پلاؤ، دودھ پلاؤ، جوس نہیں. تو کسی نے وجہ پوچھی تو بڑی مشکل سے کہا کہ اس جوس کے پینے سے انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے، وہ بھی جوس ہوتا ہے نا، اس سے نکل گیا. اور اپنے والد کا لکھا کہ میرے والد شاہ جہان اسی سے شراب کا عادی ہو گئے. تو اس لیے میں نے عہد کیا ہے اللہ سے کہ میں زندگی بھر کسی پھل کا جوس نہیں پیوں. لا الہ احتیاط توبہ. صحیح لکھا ہے مولانا نے کہ ان کے تقویٰ و پرہیزگاری بہت زیادہ ہے. چپن سال برما اور رنگون سے لے کر کاشغر اور غزنی تک حکومت کی، 56 سال. 97 سال کی عمر میں انتقال ہوا. 28,000 لڑائیاں لڑی، 28,000 لڑائیاں، ایک دن فارغ نہیں. سخت جنگجو تھے اور کریم رحیم مہربان اتنے تھے کہ مرہٹوں کے اندر بادشاہ سلامت نے جہاد کیا، فتح ہو گئی اور پھر فیصلہ ہو گیا کہ واپس چلے. شہر سے باہر ایک مسجد تھی، عصر کی نماز کھڑی ہو رہی تھی. بادشاہ نے فوج کو کہا، کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، چلو نماز پڑھیں. تیار جماعت ہے، گھوڑوں سے اترے اور کونے میں جگہ مل گئی مسجد کے کونے میں. تو وہ امام صاحب جو تھے وہ نماز میں رو رہے، نماز پڑھا رہی اس کے چاروں رکھا تھے، لیکن پتہ چلتا تھا کہ امام صاحب رو رہے. نماز جب ختم ہو گئی، بادشاہ بیٹھا رہا کنارے میں. جب لوگ کم ہو گئے، اکثر لوگ چلے گئے، آپ نے کسی کو کہا یہ امام کو یہاں بھیجو. امام کو بھیج دیا. آپ نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو مسلمانوں کی حکومت ہے، آپ مسلمانوں کی مسجد کے امام ہیں، آپ کو تو نہیں رونا چاہیے. اورنگزیب پکا مسلمان ہے، ہندوستان پر اسلامی حکومت قائم ہے، کیا کوئی کام مسلمانوں کے خلاف نہیں ہو سکتا، تم کیوں رو رہے ہو؟ امام صاحب نے کہا کہ اورنگزیب یہاں آیا ہوا تھا، ہم نے مسجد میں دعائیں کی اور وہ فتحیاب ہو گیا، لیکن آج وہ جا رہا ہے. تو پھر مرہٹے گھوڑوں سمیت مسجد میں آتے ہیں اور ہماری بےعزتی کرتے ہیں کہ نمک حرام ہو، غدار ہو، تم اپنے ملک کے خلاف مغلیہ کا ساتھ دے رہے. تو چونکہ اورنگزیب آج جا رہا ہے، پہچانتا نہیں ہے کہ یہی اورنگزیب، اور کل سے ہماری خیر نہیں ہے، اس لیے رو رہا. بادشاہ نے اپنے کسی مصاحب کو کہا وزیر اعظم کو بلاؤ اور وزیر دفاع کو بلاؤ. ان کو وہ پوری بات پھر سنائی. پتہ نہیں انہوں نے کیا مشورہ دیا, لیکن بادشاہ نے کہا ایسا کرو, اعلان کرو کہ آج سے مرہٹے ہی دارالخلافہ ہے, واپس نہیں جانا. درد و غم دے کے کہا میرے دور میں مسجد کے امام ہو رہا ہے, کیا فائدہ ہے اسلامی حکومت, اور چند بیس سال تک مرہٹے حکومت کا دار و خلافہ رہا, مرہٹے اور وہاں کے زندی اور عنادی اور مفسدین کی جڑ ختم کر کے تب جا کے بادشاہ آگے بڑھا ہے ایک امام کے آنسو میں. ایسا اسلامی لشکر جرار کا سپہ سالار درد و غم اور کرم مزاج میں اتنا زیادہ ہے. اسی وقت اعلان کیا کہ نہیں بس یہی ہمارا دار و خلافہ ہے, انتظام کرو اس کا, نہیں جانا ہے. ہمارے یہاں روزانہ حکومت ایک فیصلہ سناتی ہے ایسا کریں گے ایسا کریں گے, اور مولویوں کو اور مدرسوں مسجدوں کو دبانے کی کوشش. وہ جو اصل مفسدین و قتالین ہیں جن کی سیاست ہی خون اور دغا ہے, ان کے حلیف بنتے ہیں, اور جو اثر سرمائے ہیں دین کا اور اسلام کا, اور پاکستان کے جو سب سے زیادہ غمخوار ہے خیر خواہ ہے, ہم وقت دعائیں ہوتی ہیں خدایا ملک میں شہر میں امن قائم کرے, خدایا مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ فرما, خدایا ملک کا چپا چپا اور سرحدات کی حفاظت فرما, وہ ان کی نگاہوں میں کٹک رہے ہیں, خدا ان کو ہدایت دے, اور اگر ہدایت ان کے لیے نہیں ہے تو ان کو ہٹا کے رجال صالحین اللہ تعالی لے آئے. عالم یا مسلمان یا عالم سے پڑھنے والے وہ کبھی بھی غدار نہیں ہو سکتے, یاد رکھیں, کیونکہ ہمارے ہاں وطن سے محبت کرنا دین کا تقاضا ہے. حب الوطن من الایمان تو حدیث نہیں ہے, مقولہ ہے کسی بزرگ کا, حدیث رسول نہیں, لیکن یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ کافر ملک کا دشمن ہوتا ہے اور مومن ملک کا غمخوار ہوتا ہے, فکر مند ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ کفار کے بارے میں کہتے ہیں یخربون بیوتہم بایدیہم, یہ اپنے وطن کے بدخواہ اپنے ملک کے دشمن ہیں. تو پتہ چلا کہ مومن مسلم عالم طالب امام خطیب نمازی تبلیغی یا ہمیشہ اپنے ملک سے محبت کریں گے. قرآن کریم اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کرنا, اپنے ملک کی حفاظت کرنا, اپنے ملک میں امن قائم کرنا, امن کے ذرائع پیدا کرنا, شر فساد خرابی بربادی تباہی کو نکالنا, یہ عین اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ جانے سے پہلے سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض تھے, اور بعض قبائل سخت لڑ رہے تھے. قرآن نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم تو آگ کی کھائی پر کھڑے تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, ہم نے بچا لیا. پیغمبر نے سب میں الفت پیدا کی, محبت پیدا کی, بھائی چارہ پیدا کیا. کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اللہ تمہیں سمجھاتے کہ اسے سبق حاصل کرو. ملک نہیں پوری دنیا, اور پوری دنیا کا امن وہ اسلام کی وجہ سے ہے. کیوں؟ اسلام میں کسی کی چیز بغیر اجازت کے لینا جرم ہے. تو امن تو اس سے خراب ہوتا ہے کہ آپ اس سے چھین رہے ہیں. اسلام میں کوئی کسی کے مکان دکان زمین میں بغیر اذن مالک کے رہ نہیں سکتا ہے, اس کی عبادات قبول نہیں ہوگی. تو واپس کرنا پڑے گا, اس کو راضی کرنا پڑے گا, بھائی آپ مجھے اجازت دیں ایک مہینے دو کی تاکہ میری نمازیں دعائیں صحیح ہو جائے. اور اسلام میں تو کافر کے بدلے میں بھی اگر کسی مومن نے ناحق کافر کو قتل کیا اور وہ حربی نہ ہو, وہ حاربہ نہیں ہے, مستعمرین ہے یا ذمیین ہے, تو مومن کافر کے بدلے میں قصاص کر دیا جائے. امام اعظم کی فقہ ہے, ان النفس بالنفس استدلال کی جگہ ہے. ناحق قتل نہیں کر سکتا, کسی کی چیز نہیں اٹھا سکتا, کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ مسلم ہے ہی وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے شر نہ پھیلے. من سلم المسلمون من لسانی و یدی, تو ہے ایک روایت میں من سلم الناس, اور لوگ بھی بچ کے رہے اور لوگ بھی امن سے رہے سلامت رہے, تب جا کے مومن مسلم کا ایمان و اسلام محفوظ ہو. والحمدللہ یا اللہ. اس لیے یہ خواب غفلت میں ہے جو علماء کے بارے میں, مدارس کے بارے میں, طلباء کے بارے میں ناموزون کلام کرتے ہیں. افسوس تم کو بیر سے صحبت نہیں رہی, تم آؤ اور دینی حلقے دیکھو, ان کی تعلیمات دیکھو, تو آپ کو پتہ چل جائے کہ عقل, تہذیب, شرافت, تمدن, ہمدردی, دل سوزی, وہ خالص دین کا پیداوار ہے, خالص دینی تعلیمات کا رنگ ہے اور بہترین رنگ ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. تو تفسیر الآیت بالآیا ایک مقام ہے, پھر تفسیر الآیت بالاحادیث ہے, پھر تفسیر الآیت بالآثار ہے, پھر تفسیر الآیت بالاجتہاد والفقہ ہے. اللہ اکبر. عام طور پر جو تفاسیر فقہ اور احکام کے ساتھ کی گئی ہے اس کو احکام القرآن کہتے ہیں. احکام القرآن سنا ہے, پہلی تفسیر اس میں ابو جعفر طحاوی کی, 30 زخیم جلدوں میں, اس کی 4 جلدیں مکہ سے شائع ہوئی اور صرف 2 جلدوں میں 2500 روایات. امام طحاوی بہت طویل الاطلاع ہے, حتی فاق علی البخاری, کثرت روایات میں بخاری سے زیادہ ہے, اگرچہ صحت روایات میں بخاری امت کا سرتاج ہے. اللہ اکبر. حضرت اقدس امام الاثر مولانا محمد انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ امام طحاوی کے زمانے میں ہر عالم کو تھوڑی دیر کے لیے امام طحاوی کے درس میں بیٹھنا پڑتا, ورنہ اس کے علم کا اعتبار نہیں ہوتا. لوگ اس سے پوچھتے کہ استفدت من ابی جعفر الطحاوی, ان کے درس میں رہے؟ وہ کہتے ہاں بالکل, ماشاء اللہ, خوش ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے ایسی درجہیت عطا فرمائی. تو انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے, اس کا نام ہے احکام القرآن, اور صرف احکام پر مشتمل آیات ہے, وہ جو 500 آیات مشہور ہیں. ان 500 آیات کی 30 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے احکام القرآن. اس کے بعد دبیری نے احکام القرآن لکھا ہے اور وہ بھی امام طحاوی سے سرقہ ہے. سرقہ اس کو کہتے ہیں کہ دوسری کتاب اپنے نام پہ شائع کرے, یہ سرقہ ہے. اور حوالہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں قالت طحاوی, قالت ٹھیک ہے, اجازت ہے. جیسے امام طحاوی نے ایک کتاب لکھی ہے شرح مشکل الاثار، 16 ضخیم جلدوں میں یہ شرح المعانی جو درس میں طلباء پڑھتے اس سے بڑھ کر ہے، شرح مشکل الاثار 16 ضخیم جلدوں میں ہمارے یہاں موجود ہے الحمدللہ. سطح الارض پر شاید کوئی کتاب ہو کام کی، مخطوط یا مدبور، جو اقصر علوم میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے یہ کہ مجھ عاجز اور فقیر کو، ایک طالب علم کو اللہ نے عرب و عجم، شرق اور غرب ہر طرف سے خزائن کتب بھیجے، اور اتنے زیادہ ہے کہ ادارے سے سنبھل نہیں رہے، زمینیں بھری ہوئی ہیں کتابوں سے، الماریوں میں آ نہیں سکے، اتنا زیادہ ہے. تو عبد الرحمن ابن الجوزی نے امام طحاوی کی کتاب سے سراغہ کیا اور کتاب کا نام رکھا ہے کشف المشکل. مکہ مکرمہ میں ایک دکان کے اندر میں نے کشف المشکل دیکھی اور میں نے دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایش آدھا میں نے کہا تھا مسروق بھی مشکل الاثار للطحاوی، میں نے پر گرم ہو گیا. کیوں بزرگوں کو ایسا کہتے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہتا ہوں، آپ مشکل الاثار دے دیں مجھے، پہلی جلد دے دی. میں نے اس میں 10 جگہ نکال کے دکھائی، میں نے کہا یہ مشکل کی جگہ ہے، اس نے نقل کی ہے، حوالہ نہیں دے رہا ہے، یہ حنفیہ کا صارف ہے، ہماری کتاب بغیر حوالے کے نقل کر رہا. کافی دیر کھڑا رہا، اس کے بعد دونوں کتابیں لپیٹ دی، وہ 16 جلدیں اور یہ 4، مجھے کہا حدیت اللہ لوسعت اطلاعِ کا، ماشاء اللہ پوری کتاب. میں نے کہا بابوتا بھی بیا دی بوتا، خدا شرری برانگے رد کے خیر ماں درا باشد. ایک اور کتاب ہے بہت بڑی 37 جلدوں میں، نہایت العرب فی فنون الادب، یہ دور حدیث والوں کو میں کہتا ہوں کہ بس وہ ایک رکھو علم ادب کے لیے اور چھوڑو. تو وہاں مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کا بہت اعلیٰ مغربی نسخہ آ گیا، خوبصورت اتنے بڑے سائز میں. میں نے عزیزیہ میں جا کے مکتبۃ الرشد کے اندر پوچھا، اس نے کہا ہے لیکن آپ کیسے خریدیں گے، وہ تو 10,000 ریال کی ہے. میں نے کہا اللہ نے توفیق دی ہے لے لیں گے، جب دکان پر آئے اور پوچھ رہا ہوں تو جو طریقہ ہے وہ کرنا پڑے گا. مجھے کہتا ہے آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے کہا دیکھی. کیسی ہے؟ میں نے کہا شہاب الدین دویری کے بارے اہل لغت اور مورخین میں سے ہے. البتہ ترتیب کتاب کی کچھ کمزور ہے. میں نے کہا جو 11ویں جلد میں ہے یہ 12ویں میں ہونا چاہیے، اور جو 12ویں میں ہے یہ 11ویں میں ہونا چاہیے. کہتے ہیں ایش تخور. میں نے اس کی تشریح کی، آپ کو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اور عوام بھی ہیں، لوگ سنتے ہیں، عوام دورے والے سمجھ گئے، وہ سمجھا دیں گے. گھر گیا 37 کے 37 جلدے کرتون بھر کے لے آیا، مجھے کہتے ہیں یہ آپ کے علم کا شکریہ ہے، یہ آپ کو ہدیہ ہے. اے شیخ پاکستان میں علماء کتابیں دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا خوش شوق سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا علماء آپ نے دیکھے نہیں، ہم تو ان کے ایک طالب علم ہیں، ان کے سامنے عوام ہیں ہم، اصل تو وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تین کتابیں ایسی ہیں جن سے کوئی سیر نہیں ہو سکتا، تفسیر میں روح المانی، فقہ میں فتاوی شام، اور لغات میں شہاب الدین نویری کی نہایت العرب فی فنون الادب. اس میں جمیع علوم و فنون جو لغت سے متعلق ہے سب موجود ہے، مگر ارادہ آپ کا ہضم، فرصت کم دیکھو گے، یہ تو بتاؤ مجھے اب دیکھتے کہاں ہیں؟ میں روٹی سالا نہ باورچی خانہ ہوں، ٹھنڈا چاوا ہو گیا، اس طرح تھوڑا کم چلے گا. ابھی بیماری کیا ہے جو آپ سنتے ہیں طبیعت خراب؟ بیماری یہ ہے کہ ساری رات گزر جاتی ہے، کتابیں دیکھی جاتی ہیں، اذان ہو جاتی درس کا وقت شروع ہو گیا، آرام نہیں ہوا، یہ بیماری اور کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے آپ علاج نہیں کریں، آپ یہ سب کو چھوڑیں. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض کتابیں ایسی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ قاری صاحب کی بہترین اذان نشر ہو گئی، تو اذان کے بعد تو تیاری کرنی پڑے گی، مسجد آنا ہوگا، اور فجر کے بعد کتنا وقت ہوگا آپ کے 8 بجے تک کہ آدمی رات کی نیند پوری کرے؟ پھر جب درس ختم ہوتا ہے پھر مہمانوں کی آمد ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو یہ جائز ہے کہ مہمان بیٹھے رہے اور ہم کہیں جی ہم آرام کر رہے ہیں؟ تو زیادہ تر اوقات اس طرح صرف ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بے آرامی رہتی ہے. اس بے آرامی کی وجہ سے اب وہ طاقت توانائی بھی نہیں ہے، تو عزائم میں اور جسم میں فرق آ جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف آپ دیکھتے ہیں. یہ پریشانی کا عالم ہے جو کہتے مت ملو، کوئی یاد ملانے کی ذمہ بابا ہمیں معلوم ہے، ہماری محبت کے پیکر ہیں، ہم آپ کی محبت سے کورے ہیں، اندھے ہیں، ہمت نہیں ہے. لا علیہ ولا علی، آرام سے بیٹھنے دو، جتنی سخت ہے وہ آپ کے ساتھ گزری ہے، آپ ہی کو گھنٹوں پڑھانا ہوتا ہے، آپ ہی کے ساتھ مصلے پر بیٹھا رہتا ہوں، تسلی سے نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کوئی ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کی جائے. تو مت محسوس فرمائیں کہ عجیب عالم ہے، عجیب استاد ہے، ملنے نہیں دے رہے. آیا ہے جاگیرے میں وہ اوپر نیچے ہے تو سانس بھی ٹھیک نہیں ہے، جب میں مسجد چلا جاتا ہوں تو سانس بہت خراب ہوتی ہے، تو ساتھی روکتے ہیں کہ وہی ہاتھ نہیں ملاؤ، تو وہ کہتے ہیں بولے زمین دلا سو نے پلی تھی سر چاہتا خنزیر سے ڈلی کہ مولانا سے منی پری دی باخوش چار دام کا ڈرا رہا یا خدا یا چاپلار کوئی میں خدا نہیں یار وہ کہیں جیسے گڑے بڑے خبریں یوں بڑھ کے دو اپنے سر تا پراٹھے لڑکے نما ساؤزی اب تس ہوئے جو گرم نے نفرت کہیں میرے لئے گران کار نے کہا مولانا نے ایک دن مجھے کہا مولانا سلیم اللہ خان صاحب بولتے تھے سنا ہے ملنے پر بھی پابندی لگتی کہاں جائیں گے لوگ بھائی تو یہ سب اصل میں آپ کا تعاون چاہیے اس میں آپ کا حق تو ہے ملنے کا مگر آدمی بیمار ہے تکلیف میں رہتا ہے تو آپ تعاون فرمائیں گے تو ذرا آرام رہے گا خوشی ہوگی لا الہ الا اللہ وہ ہمارے ایک ساتھی ہے وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے ملے اور نہیں ملتے اور آپ کے اوپر قربان ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو کھڑے کرتے ہیں پولیس کھڑی رہتی ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور بیماریوں سے بچائے بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خادمین جو ہے ان سے بھی گفتگو نہیں ہوتی اشارہ کر دیتا ہوں کہ بس خاموش رہے کیونکہ سانس کی نالیاں بند ہونے لگتی اس وقت بات کرنے سے مزید سانس خراب ہوتی یہ آپ کو ایک ہی دفعہ اس لیے تفصیل کر رہا ہوں تاکہ آپ ناراض بھی نہ ہو اور آپ معذور کو معاف کرنا چاہیے والعذر عند کرام الناس مقبول घंटों आपके साथ बैठे रहते हैं, आप ही को पढ़ाएंगे, तो इससे आपकी तसल्ली नहीं होती, बस चाचा ही मिला हो, चाचा ही मिला हो, चाचा ही मिला हो, अलग का पारा आपके ना दर से चाचा ही माचा ही मौलाना अशरफ अली साहब ने लिखा है कि मेरी तबीयत खराब थी, ऐलान किया गया कि भाई हाथ न मिलाए, तो कहा एक आदमी बाकायदा बंदूक लेके आया, उसने कहा ये बंदूक मैंने इसलिए रखा कि अगर मुझे कोई रोके तो उसको देखूंगा, तो कहा मैंने इशारा किया कि आने दो, जब वो आया कि मैंने कहा हाथ तो मोहब्बत से मिलाना है, उसने कहा जब मोहब्बत नहीं मानते हो तो फिर जोर से मिलाना। ला इलाहा इल्लल्लाह। चंद दिन पहले मौलाना तशरीफ लाए थे हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातों अहसन की मुबारकबादी के लिए, तो मुझे कहा कि मैं जरा देर से आऊंगा, नमाज भी मैं पढ़ के आऊंगा, वाज नसीहत से भी मुझे, मैंने कहा नहीं वाज करो तलबा खुश होते हैं, तो यकीन कर ले एक तालिबे इल्म दरख्त पे चढ़ा और दरख्त से मौलाना के ऊपर छलांग मारी मिलने के लिए, तो मौलाना भी कमाल के आदमी है, उसने उसी तालिब को नजर में रखा था, वो जैसे ही मौलाना पे कूदा ना तो वो पकड़ के दूर दस अपन है ओढ़ दो जैसे कोई बिल्ली का बच्चा पटाखता हो, मैं यख्त को वे सूख वही हूं मैं ताकवा बात आई जो तालिबान सर सख्ती के वो जानी का तो लबात हमारी फसल है, उन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी है, हमारी इज्जत है। अल्लाह ताला हमेशा खुश व खुर्रम रखे, हर बला और मुसीबत से इन्हें और हमें महफूज फरमाए, लेकिन अपनाइयत का ये भी तकाजा है कि बस जब आपको अंदाजा हुआ कि इससे तकलीफ महसूस करते हैं तो वो काम नहीं करना है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन अल-जज़ा। जब मैं जाता हूं तो वो अदबन खड़े हो जाते हैं दोनों तरफ, तो मैं किस किस में एक आदमी हूं, सैकड़ों लोग हैं, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, इसके लिए तो टेप रखना पड़ेगा कि वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम, एक आदमी तो नहीं कर सकता है, तो एक सलाम सबके लिए काफी है, फुका कहते हैं। अब यहां से लेके वहां तक मैं जा रहा हूं, अब देखो 2000 आदमी है, तो 2000 आदमियों को वालेकुम सलाम कौन कहेगा, से इंसाफ हो बगार लगा। तो माजूरीन के साथ तशद्दुद मुनासिब नहीं है, और इंशाअल्लाह आप यहां रहेंगे, अल्लाह आपको देर तक सलामत रखे, अल्लाह ताला माहौलियात साजगार बनाए, तो बहुत ही फायदा आप महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उलूम की पूंजियां अता होंगे। अल्लाह अकबर। अहकामुल कुरान के नाम से अबू बकर जस्सास की किताब है, ये अबुल हसन करखी का शागिर्द है, चौथी सदी हिजरी के बड़े आलिम है, और अहनाफ का सरताज माना जाता है, तीन जिल्दों में असल है, आजकल पांच छह में मुहक्कक आई है। अबू बकर इब्नुल अरबी मालिकी की भी है पांच जिल्दों में अहकामुल कुरान, ये वही अबू बकर इब्नुल अरबी है जिनकी तिर्मिजी की शरह है 16 जिल्दों में, आरजतुल अहवजी फी शरह जाबे सुन्नन लतिर्मिजी, आरजतुल अहवजी का मुसन्निफ वही है अबू बकर इब्नुल अरबी। बाद के जमानों में भी उलमाए दीन ने अहकामुल कुरान लिखे, मौलाना अशरफ अली साहब का शौक था कि एक बेहतरीन किताब खानकाए थाना भवन की तरफ से आ जाए, वो اس کتاب کا اصل نام تو تھا احکام القرآن بِعَدِلَّتِ اَبِ حَنِیفَ اَنْنُوْمَانَ. اور یہ کتاب آپ نے اپنے خلفاء پر بانٹی، ایک حصہ مولانا مفتی شفیع نے لکھا، ایک ادریس کاندھیلوی نے لکھا، ایک ظفر احمد نے، اور کچھ حصے پر لاہور کے علماء نے پورا نجرہ بنایا. 15 جلدوں میں یہ کتاب مکمل ہو گئی، احکام القرآن بدلائل ابی حنیفہ النعمان. مجھے مکمل بھیجیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، خاص کر مولانا خلیل صاحب کو جو مولانا مشرف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بڑے محقق ہیں اور ذوق تحقیق نرالی ہے. اس کے علاوہ قسم قسم کی تفاسیر ہے، ہم ایک نشست اس پر بھی گزاریں گے اور آپ کو سیر کرائیں گے انشاءاللہ. آج مشتی اسخرواری یو چوب زمد کدونا، مشتی اسخرواری. تفسیر اور تعویل دو لفظ ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ یہ ہم مانا ہے. امام راغب اصفہانی کا خیال یہ ہے کہ ہم مانا ہے. احیانا یقال تفسیر و یراد منہ التعویل، و احیانا بعکسی. عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ تفسیر کے معنی ہے روایت بالمعنی، بلکہ یوں سمجھ لو کہ توضیح الآیت بالروایہ تفسیر، و توضیح الآیت بالدرایہ تعویل. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو گائے یا بھینس، ان الجاموس دو من البقر، علی سے منقول ہے، بھینس بھی گائے کی قسم ہے. یہ تو تفسیر ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ 7 بکرے ایک گائے کا قائم مقام ہے قربانی میں، 7 مینڈے ایک گائے کا قائم مقام ہے، یا جب گائے ہو سکتی ہے تو اونٹ اس سے زیادہ گوشت والا ہے، انبیاء کے ہاں ہمیشہ ذبیح رہا ہے، یہ تعویل ہے. صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ بقرہ سے مراد اصلاح النفس، نفس کشی، شہوات سے بچنا ہے، غلط اشتہا کا مقابلہ کرنا ہے. یہ سب تعویلات ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ توضیح الآیت بالمنقول تفسیر، و توضیح الآیت بالمعقول تعویل. ظاہر شرائع سے جو وضاحت ہوتی ہے یہ تفسیر ہے، اور معقولات سے اور دیگر علوم سے جو حاصل نکلتا ہے وہ تعویل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. تعویل آل یعول اول یعول، آخر کار وہی لفظ وہی معنی نکلتا ہے، مآل انجام ٹھکانا. تفسیر فسر یفسرو کے معنی واضح ہونا، تفسیر سے آیت واضح ہو جاتی ہے. یہ سفرا مسافر کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ سفر میں سب کچھ واضح ہو جاتا ہے. صوفی نشوت صافی تا درد کشت جابی، بسیار سفر بائے تا پخت شوت خواب. حدیث میں ہے ان السفر قطعۃ من العذاب، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نِحْمَتَهُ فَلْيَتَعَجَّلْ إِلَىٰ بَيْتِهِ، بخاری مسلم. سفر تو تکلیف کا باعث ہے، جب کام ہو جائے تو گھر چلے جاؤ خیر و عافیت سے. ہاں سفر تو بہت مشکل کام ہے. اللہ اکبر و کبیر. علم کے لیے سفر ہوتا ہے، عمرہ و حج کے لیے سفر ہوتا ہے. السفر وسیلت الظفر، اسفار کیے جاتے ہیں تو اللہ کامیابی عطا فرما لیتے ہیں. آئے آئے سبحان اللہ. میر سید جس کو سید سند کہتے ہیں آپ، تفتزانی کا ہم پلڑا میر سید، اس کی بہترین کتاب کا شاف ہے، تفسیر کا شاف پر بہت عمدہ حاشیہ ہے. اس نے جب قطب الدین کا رسالہ شمسیہ دیکھا اور میر قطبی دیکھی تو بڑا حیران ہو گیا کہ اللہ اکبر، دنیا میں ایسا عالم بھی ہے. تو اس کو پتہ چل گیا کہ زندہ ہے بوڑھا ہے، پہنچو. تو یہ قطب الدین کے پاس چلا گیا ایران. تو ایران کا رہے رہے اس زمانے تو اور ملک تھا، پارس تھا، وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا. جب یہ چلا گیا بات چیت کی تو اس کے بھویں جو تھے وہ آنکھوں میں پڑی ہوئی تھی، اس نے ایسی اٹھائی، او اب تم پڑھنے آئے. وہ دور اور تھا جو میں نے رسالہ شمسیہ لکھا ہو میر قطبی لکھی، اب تو میں نہیں پڑھا سکتا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں، بوڑھا ہوں. البتہ میرا شاگرد ہے مبارک شاہ مصر میں، اس کو خط لکھتا ہوں. اور وہ بے ہی میرے جیسے پڑھاتا ہے بلکہ اس سے اچھا پڑھاتا ہے. مبارک شاہ کو خط لکھا کہ یہ ایک طالب علم آئے ہیں، بہت باذوق معلوم ہو رہا ہے، میرا حال تو آپ کو معلوم ہے کہ کبر سنی ہے، آپ اس کو شوق سے پڑھائے. میر سید خط لے کے مصر چلا گیا اور مبارک شاہ سے ملاقات کی. اس نے کہا داخلہ تو دیتا ہوں، میرے استاذ کا لکھا ہوا ہے. خط چوما اور سینے اور آنکھوں پر رکھا کہ میرے شیخ نے لکھا ہے، لیکن آپ دیر سے آئے ہیں، آپ کو آگے آنے کی اجازت نہیں، پیچھے بیٹھو گے. اور دوسری یہ کہ آپ سوال نہیں کریں گے، سوال وہ کریں گے جو پہلے سے ہیں. انفرادی سبق ہوتا تو سوال جواب ساتھ ہوتا. اور تیسرا یہ کہ دیر سے داخلہ دے رہا ہوں تو مجھے روزانہ ایک اشرفی دو گے، اس نے کہا یہ آخری شرط آسان تھی کیونکہ مصر کے اندر رات کو مزدوری ہوتی اور تین اشرفی رات کو ملتی تھی، دو میں اپنے خرچے کے لیے ایک ان کو دیتا تھا، لیکن یہ پیچھے بیٹھنا اور نہ پوچھنا اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، مگر داخلہ لے لیا اور سبق شروع ہو گیا. ایک رات کو مبارک شاہ طالب علموں کے حال دیکھنے کے لیے کمروں کے سامنے گزرنے لگے. ایک کمرے میں تقریر ہو رہی ہے متن کی، پھر شرح کی، پھر استاذ کی، پھر اپنی. اس نے سمجھا کہ آٹھ دس طلبا ہے، دیکھا تو اکیلے میر سید بیٹھا ہوا ہے. پہلے تقریر متن کی، پھر شرح کی، پھر استاذ کی، پھر ترجیح راجح اپنی. مورخین لکھتے ہیں چاندنی رات تھی، خوشگوار فضا تھی، رات کا وقت تھا. مبارک شاہ نے جب یہ قابل طالب دیکھا تو اتنا خوش ہوا کہ رقص بہجتم و سرورا، تو خوشحالی نے جیسے پیر واڑو. تو جیسے قابل طالب رہا لے وہ رو پہ سبق بنے سلور تقریر پہ یہ وقت اصل متن دار ہے استاد بے شر دار استاد جدا ہوئے زدہ سے وہ طالبان ہوجوبے میر سید قابل ترین عالم تھے. جب صبح ہو گئی تو مبارک شاہ نے اعلان کیا کہ آگے آ کے بیٹھو اور صرف آپ پوچھیں گے اور کوئی نہیں پوچھے، کیونکہ میں نے رات کو آپ کا ذوق دیکھا ہے وہ بہت سربلند ہے. اور وہ جو ایک ایک اشرفی ان سے لیتا تھا، جب علم مکمل ہوا وہ جانے لگا تو پوری بوری بھر کے ان کو دی. کہ مجھے فکر تھی کہ آپ بے خرچہ نہ ہو جائے. بڑے استاذ کو طالب علم کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا مستقبل بھی منور معطر ہو اور یہ کسی کا محتاج نہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خزائن سے نصیب فرمائے. بہرحال تفسیر اور تاویل دونوں چلتے ہیں برابر. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به. یہاں پر بھی بحث ہے اس میں. بعض کہتے ہیں کہ ظواہر سے جو سمجھا جاتا ہے وہ تفسیر ہے اور بواطن سے جو راز و نیاز معلوم ہوتا ہے وہ تاویل ہے. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. تسبیح تحمید اور استغفار کریں، یہ تو تفسیر ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ وقت قریب آ گیا، آپ جانے والے ہیں، شاید یہ تاویل ہو. اس لیے تاویل ادق ہے تفسیر سے. بیشتر کتابیں تفسیروں پر مشتمل ہیں. بعض علماء دین کہتے ہیں کہ آیت کا آیت سے ایسی مناسبت کہ جس سے چارہ کار نہ ہو، یہ تعبیر ہے. جس طرح فقہا کہتے ہیں کہ ایک ترتیب بدل آیات ہے اور ایک ترتیل فل آیات ہے. کہتے ہیں فاتحہ کے بعد بقرہ، بقرہ کے بعد آل عمران، آل عمران کے بعد نساء، مائدہ، یہ ترتیب ہے. لیکن آیتوں کے بعد آیتوں کا ہونا یہ ترتیل ہے. ورتلناہ ترتیلا. تو ترتیب سمجھنا یہ تفسیر ہے اور ترتیب جاننا یہ تعبیر ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو ایک جگہ ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ اور دوسری جگہ ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آیت ایک ہے اور حواصل دو بیان ہو رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ نعمت کا تعلق دو جگہ ہے, ایک منعم علیہ سے ہے, انعام یافتہ سے, وہ تو ظالم اور کافر ہے, اور ایک منعم ہے وہ غفور الرحیم. ہمیشہ انعام کا تعلق دو جگہ ہوتا ہے, ایک منعم سے اور ایک منعم سے. تو منعم تو ہے ظلوم الکفار اور منعم ہے غفور الرحیم. اس طرح جاننا یہ علم التاویل ہے. اس واسطے ان کے جاننے والے دنیا میں کم ہے. بقائی شافی ایک عالم گزرے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے نظم الدرر فی ربط الآیات والصور. تین نسخے اول میں نے منگوائے تھے, ایک اپنے لیے, دوسرا محقق الاثر شیخ مرشد مولانا سرفراز خان کے لیے, اور تیسرا نسخہ میں نے حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب لاہور والے کو بھیجا تھا. آج کل عام ہے, اس وقت 24 جلدوں میں تھی, آج کل 9 جلدوں میں کمپیوٹر کے ذریعے آیا ہوا ہے, مختصر ہو گئی لیکن ہے بہت اعلیٰ کتاب. جلالدین سیوتی کا بھی اس پر رسالہ ہے, اور زبیدی بلگرامی کا بھی رسالہ ہے, نواب صدیق حسن خان قنوجی کا بھی رسالہ ہے, اتقان میں بھی موجود ہے, زرکشی کے البرہان میں بھی ہے, عز ابن عبد السلام کے مناہل میں بھی ہے. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمہ اللہ, انہوں نے بھی کچھ کوشش کی ہے اور اچھی کوشش ہے. سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان یتذکر او یتدبر. یہ کتاب علمی کتاب ہے, بہت مولانا کی محنت کی کتاب ہے. ہمارے یہاں سے شاید عزیز ہمایوں مغل نے شائع کیا ہے, اور دورے تفسیر والوں کو تقسیم ہو رہی, وقت پر ملے گی انشاءاللہ. علوم قرآن بے انتہا ہے. سب سے بڑی کتاب اس موضوع پر ابو بکر ترتوشی نے لکھی ہے, اس کا نام ہے الاکلیل فی علوم التنزیل. کتاب نایاب ہے, قدیم کتب خانوں میں اس کے قلمی نسخے مل رہا ہے. شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری کے کتب خانے میں بھی موجود ہے. الاکلیل فی علوم التنزیل. باقی موجودہ دور میں تو سیوطی کی اتقان میں سب کچھ ہے, زرکشی کے البرہان میں ہے, اردو زبان میں مولانا شمس الحق صاحب افغانی نے علوم قرآن لکھا, حضرت مولانا تقی صاحب مدظلہ نے علوم قرآن لکھا, جو معارف القرآن ان کے والد کی تفسیر کا مقدمہ ہے. دور آخر میں مولانا انور شاہ صاحب لاسانی عالم تھے, انہوں نے قرآن کریم پر ایک نظر ڈالی ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے مشکلات القرآن. اس پر استاد محترم مولانا مودی یوسف صاحب منڈوری نے مقدمہ لکھا تھا مشکلات القرآن. آج کل وہ علیحدہ کتابی شکل میں ہے یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن. علوم قرآن میں سے یہ کچھ ہے ذرا سا ہے. حضرت کے صاحبزادے ہماری آنکھوں کے پتلی الانسان دل انسان عزیز القدر سلیمان بنوری نے اس کا اردو تراجم شائع کیا. بعض مقامات ایسے ہیں جو علماء سے مراجعات کے قابل تھے, بعض جگہ ایسی ہے جہاں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے زیادہ حضرت کا مزاج تھا. میں نے ایک واسطے سے اشارہ بھیجا تھا جو انہوں نے شکریہ سے قبول کیا. وہ کتاب استاد محترم کی ہے تو مجھے بالکل قائد بغدادیہ کی طرح ہمیشہ دیکھنا پڑا ہے. اس کا صفحہ صفحہ ورق ورق لفظ لفظ حرف حرف حفظ ہے الحمدللہ. کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی دلواؤں. اکثر کے پاس تو ہوگی آپ مل رہی ہے بنوری ٹاؤن سے, نہ ہو تو پھر یہاں سے تقسیم کریں گے. موجودہ دور میں اس جیسے جامع کتاب نہیں ہے علوم قرآن کا, اگرچہ حضرت کے علم بحر زخار کے سامنے فی شیء من علوم القرآن. یہ اصلاً مشکلات القرآن کا مقدمہ جو اب کتابی شکل میں علیحدہ آ گئی, اب اردو تک اس کی شائع ہو گئی. پھر اس میں نزول کا مسئلہ ہے, اس میں مکی و مدنی کا مسئلہ ہے, اس میں قوائف کے مسائل ہیں, سجع کے مسائل ہیں, صفت اعجاز ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. قرآن کریم کی ایک شان ہے اعجاز, کہ یہ معجز ہے اور پورا جہاں اس کی ہر ادا سے بے بس ہے. اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. کہا جاتا ہے کہ لم یدر اعجاز القرآن الا الاعرجان احدہما من زبخشر والآخر جرجان. جار اللہ زبخشری صاحب تفسیر کشاف اور عبد القاہر جرجانی پیر خدا یہ نحو عوامل والے, والثالث انور, اور ان سے بڑھ کر اللہ نے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کو کمالات نصیب فرمائے تھے. وہ مسئلہ بہت دقیق ہے اور بہت عمیق ہے. عوامی درس میں اس کا رکھنا آسان نہیں ہے, طلبہ کے لیے اس کے چند اشارات کریں گے علماء اور راسخین کے لیے انشاءاللہ تعالی. عبد القاہر کی کتاب دلائل الاعجاز مشہور ہے, زبخشری کی کتاب اسرار البلاغہ مشہور ہے. اس میں ابو العباس کی الکامل مشہور ہے, اور یہ تمام کی تمام شہرت یافتہ کتابیں اور ان کے عناوین بہت خوب انداز میں. نویری کی کتاب نہایت العرب فی فنون الادب میں موجود ہے. مگر کتاب بہت طویل و عریض ہے, باہمت عالم چاہیے, ہر ایک نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ ایک بحث ہے کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے. تو درست بات یہ ہے اور ہمارے مشائخ کے ہاں طے شدہ یہ ہے کہ موضوع القرآن هو الدعوة إلى الله تعالى. دعوت إلى الله قرآن کا موضوع. اور یہ دعوت چند چیزوں پر مشتمل ہے. اثبات التوحید للہ جل وعلا اور نفی الشرک بنوعیہ اہل اعتقادی والفعلی. وفیہ مدح الاسلام والمسلمین وذم الکافر والکافرین. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں دعوت الی اللہ میں اسلام اور مسلمان کی منقبت ہے اور کافر اور کفار کی مذمت. دعوت الی اللہ اس لیے علماء دین کو تبلیغ کرنا چاہیے. علماء دین تبلیغ ہی کر رہے ہیں اس لیے نحوِ میر پڑھا رہے ہیں کافیہ شافیہ. یہ تبلیغ کے لیے پختگی پیدا کر رہا ہے. اور تبلیغ والوں کو آسان سا سبق دیا ہے کہ چلو تم جا کے بس لوگوں کو مسجد میں لے آؤ نماز کا کہو. اس کے بھی فوائد و برکات ہیں. لوگ نمازی بنتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, عورتوں کا پردہ کراتے ہیں, بچوں کو دینی مدرسوں میں داخل کرتے ہیں, حرام ناجائز نوکریاں چھوڑتے ہیں, گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. وہ کام کوئی ناکام تھوڑی ہے. وہ بھی ایک رنگ ہے, ایک آسان ہے. دعوت الی اللہ اور وہ اثبات و توحید و نفی و شرک پر مشتمل. التوحید اللہ کی وحدانیت, اللہ کا فردت. تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن. تیری وحدت کا کیا کہنا, تیری عظمت کا کیا کہنا. اذا تساوما احدکم فلیدع یدہ فی فیہ. جب تم میں کسی کو چبائی آئے تو ہاتھ منہ پہ رکھے. لئن الشیطان یدخل فی, اور شیطان اندر جائے گا. اچھی خصلتیں اپنانے کی بھی کوشش کرو. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ہم واحد ہیں, ہمارا کیش ہے ترکی رسول. ہم واحد ہیں, ہمارا کیش ہے ترکی رسول. اور ملتیں جب بٹ گئی اجزائی ایما ہو. غالب کہتا ہے پیرانی پیر حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر فرماتے ہیں, من شاخ بلند بار پر از میں وہی توحید. از راہ گزرے سنگ زدن اور ندرے. کہتے میں بلند شاخ ہوں توحید کی اور خوبصورت اور میٹھے پل توحید کے لگے ہوئے. راستے سے گزرنے والے پتھر مار رہے مار رہے تو میرا کیا بگڑ رہے. اشارہ سمجھ گئے توحید کا مطلب کیا ہے کہ تیرے ساتھ جنگ و جدال ہوگا, اہل باطل تو اسے لڑیں گے. من شاخ بلند بار پر از میں وہی توحید. حضر آہ گزرے سگ زدر ار ندرے وی کسو بدر سرکا دیت بخکڑے او ہر ونچ بے ولری سگ سارشی او لگا دک ہر سو بنا وی لگا او چدا لگا لگا جبشی بے سیارشی او منزان پبانا کی او صورت دے او ہر چبل زارا بیا غازارشی نمات نوخی آواز کل ثابت خیجی او دار چابل سرگن پختل گفتار شی دیکھر کر پنو عزمکا باندے نکا او سر کزی کا وچی برد برگزار شی او خزانی بس خوابت باندې زیادی گی او دا کوئیو بچے اوباسی بے سیار شی کریمان سود پا زیان کے دے مندلے او شاخ دمونی چی تراش نور باردار شی او آقلان لر لگ نصیحت بس دے آقلان لر لگ نصیحت بس دے او دگو حرو پیوستل پدوی تانشی لا الہ الا اللہ قرآن کریم کا موضوع دعوت الاللہ قرآن توحید خدا بندی کا اس بات کرتا ہے اس کا دوسرا نام بھی ہے العبادت المخلصة للہ جل وعلا اللہ کو وہ عبادت چاہیے جو خالص ہو شرک کی آمیزش سے پاک اور قرآن نفی کرتا ہے کفر کا اور شرک کا کفر کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قطعی اور دوسرا تحقیقی اور شرک کی بھی دو قسمیں ایک اعتقادی اور دوسری فعلی اللہ اکبر شرک اعتقادی عام طور پر چار طرح پایا جاتا ہے پھر دعا اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جاتا ہے مخلوق سے مانگ رہا ہے پھر تصرف اللہ سب کچھ کر سکتا ہے کسی درگاہ کو سمجھے کہ یہ بھی مجھے بگاڑ سکتا ہے پھر علم اللہ سب کچھ جانتے ہیں کسی مخلوق کو زندہ مردہ تو وہ بھی میرے حالات جانتا ہے اور فعل عبادہ جس طرح اللہ کے سامنے سر رکھ رہے ہو اللہ کے سامنے جھک رہے ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات لا الہ الا اللہ اور مجدد کو جو اکبر جہانگیر نے کہا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو مجدد نے کہا نا مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا لا الہ الا اللہ شرک فی العلم ایک شرک فی الدعا دو شرک فی التصرف تین شرک فی العبادت چار عام طور پر مشائخ نے شرک اعتقادی کی یہ چار قسمیں بتائی اور یہی عقیدے میں نہیں ہے اور کر رہا ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی لگا ہوا ہے تو شرک فعلی کہلاتا ہے شرک دونوں مذموم ہے اعتقادی ایمان کی نفی کرتا ہے اور فعلی ایمان کا نقصان کرتا ہے لا الہ الا اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں قرآن کریم کے نزول کے وقت چار طرف مشرکین موجود تھے، مشرکین بالکواکب ستارہ پرست، مشرکین بالجن جنات کو پیریان باباگان ہوتا ہو کہ پیریان آیا جنہا بور بڑا ہے پیریان باباگان دیا دیار گا تو بابا ہو، اور شرک مشرکین بالملائک فرشتوں کو سراوات الجن سمجھنا، فرشتوں کا پوجا کرنا، اللہ نے کہا وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، آسمان کے فرشتے کچھ نہیں کر سکتے تو زمینی کیا کریں گے، لا الہ الا اللہ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ فرشتے خود سر میں سجود ہیں، ان کی کیا عبادت ہوگی، لا الہ الا اللہ، فَاسْتَفْتِهِمْ لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اب خلقنا الملائکہ تعداسا وهم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، یہ مشرکین بالملائکہ رد ہو رہا ہے، اور چوتھی قسم ہے مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نبیوں کو، ولیوں کو، اخیار کو، ابرار کو، اصحاب المعجزات اور کرامات کو حاجت رواؤ مشکل کشا سمجھ، شیخ الاسلام نے رد علی المناطقہ میں اور ابن قیم نے اغاثت الاحفاظ میں لکھا ہے کہ وجہ شرک دنیا میں دو وجہ ہے، یا تعظیم میں تعدی حد سے بڑھنا، یا محبت میں غلو، التوغل فی المحبہ او التعدی فی التعظیم عن الحد الشرعی، پیر صاحب کی طرح پیٹ نہیں کر رہے جی، قبلے کی طرح پیٹ کر رہے، پیر صاحب کی طرح نہیں کر رہے، پیر صاحب کا نام جو ہے نا پورا نہیں لیتے کہ گناہ ہو جائے گا کہیں پیری بری نہیں، پیر صاحب، پیر صاحب، نیست حجت قول و فعل و حیچ پیر، قول اللہ فعل احمد راب اگیر، پیر ویر کوئی چیز نہیں ہے، اصل قرآن و سنت، اگر قرآن و سنت سے متصف ہے تو سر کا تاج ہے، ہدایت کا سپہ سالار ہے، ورنہ پیر اور پیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، بہرحال قرآن کریم کے نزول کے وقت جو ماحول تھا چار قسم کے کفار موجود تھے، جزیرۃ العرب کے اندر تو یہود و نصارہ تھے اور مشرکین تھے، مدینہ ہجرت کے بعد منافقین پیدا ہو گئے، مجوس اور صابئین تھے لیکن وہ بابل میں تھے، فارس میں تھے، جزیرہ میں نہیں تھے، قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، کبھی اس کا ماحول پورا دیکھنا ہو تو ابن سوائد الکلبی، بنو کلب کے ابن سوائد الکلبی، ان کی تاریخ ہے تاریخ القرآن والسنہ، وہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ دیکھنا، کل انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کا تھوڑا سا اعادہ ہوگا، اور قرآن کریم ہمارے پڑھانے کا طریقہ، سورتوں کی تقسیم کا طریقہ، اور بعض اہم مہم قواعد اور ضوابط تفسیر کے جو ایک مفسر کے لیے یا ایک تفسیر سمجھنے والے کے لیے ضروری ہے، ان کا ذکر کر کے کوشش کریں گے ہم کہ فاتحہ کے علوم پر کلام شروع ہو جائے، والحمدللہ علی ھذا، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارك وسلم وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی بخشش فرمائے، دورہ تفسیر ہمارے لیے آسان فرمائے، بغیر رکاوٹ اور موانی کے نصیب فرمائے، آنے جانے والوں کے لیے اللہ سہولتیں پیدا کرے، راستے پر امن بنائے، پورا شہر اور ملک امن کا گوارا اور منبع بنائے، بدبزگی بے حفاظتی اور بے امنی کی فضائے اللہ جلدی مغلوب فرمائے، خوشگواری اور پائیداری نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.